ایمان نکل جاتا ہے دل سے، اور پھر وہ ہما وقت جب غیر اللہ دل میں ہوگا اس حالت میں موت آ گئی تو غیر اللہ کی محبت لے کے گیا بجائے اللہ کی. اس واسطے حضرت والا نے اس کی اس قدر تاکید فرمائی. پوری زندگی اسی سے سارے پورے عالم میں جہاں جہاں بھی حضرت گئے اسی سے اختلاف آیا. حضرت والا نے مغربی ممالک میں گئے تو سب سے پہلے ریونین کا سفر ہوا. سب سے زیادہ بد یعنی اولیانی ریونین میں ہے، لندن سے بھی زیادہ، کیونکہ جزیرہ چھوٹا سا ہے تو بس وہ ننگی ننگی لڑکیاں وہ لباس بنا ہے نام یا چار، وہ چھوٹا سا جزیرہ جدھر بھی جدھر کو اٹھاؤ. حضرت نے فرمایا کہ یا تو عجیب معاملہ ہے کہ نیچے دیکھو تو لڑکی نظر آتی ہے، اوپر دیکھو تو لڑکی دارے بائیں سب چاروں طرف. حضرت تم کو بس نیچے جھکاوے بڑی گزر جاتے تھے. بار ان سے فرمایا تھا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا، نہ میں تمہیں بس یہ کہتا ہوں کہ فرض واجب سنت موقع ادا کر لو، نہ میں تمہیں لمبے لمبے وظیفے بتاؤں گا، نہ میں تمہیں لمبے لمبے تہجد بتاتا ہوں، نہ میں تمہیں ذکر و اذکار اور تلاوت کو کہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کچھ مت کرو، ایک کام کر لو کہ اپنی نگاہ کی اس جزیرے میں حفاظت کر لو تو دنیا کے تمام اولیاء اللہ سے بڑھ کے ولایت نصیب ہوگی صرف نگاہ کی حفاظت سے، کیونکہ اس پہ دل کا خون ہوتا ہے. یہی حضرت والا کا مشن پوری زندگی رہا. اللہ تعالی ہمیں سب کو اس پر عمل کی اور توفیق دے، حضرت کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کی اپنے عمل کے ذریعے توفیق نصیب ہو.
کرنا ویران قلب کا گلشن، جو ہنسی کل تھے رونق گلشن، لگ رہے ہیں وہ آج دشت و دم، حسن فانی
کہتی ہے قبر کو، کہ اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ حسن فانی ہے تو جا کے دیکھو لو قبروں میں کیا حال ہوا ہوا ہے. آنکھیں جن آنکھوں پہ رس ٹپکتا تھا وہ آنکھیں کیڑے گھسے ہوئے ہیں، بالوں کو اور جسم کے گالوں کو بھی کیڑے گھسے ہوئے ہیں اور بالوں کو گھسیٹے ہوئے لیے جا رہے ہیں. کیا حال ہو دیکھ نہیں سکتا جس آدمی کے، جس آدمی جس پہ جان دیتا تھا اس کا یہ حشر ہوتا ہے کہ جیسے ہی روح نکلی تو کچھ دن رکھ لو بدبو اٹھنے لگی. قبر کو کھود کے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ وہ جو حسن وغیرہ کیا چیز ہے، صرف ڈھانچہ ہی ڈھانچہ رہ گیا. وہی ہے کہ اوپر گولوغن تھوڑا سا ہمارے امتحان کے لیے لگا دیا ہے، اسی لیے اس کو حکم دے دیا کہ اس کو نہ دیکھو. حضرت فرماتے تھے کہ جیسے گندگی کے اپر سبزہ اگ جاتا ہے، وہاں کہتے ہیں بھائی اس پہ چار پائی مت ڈالنا، میں اندر جاؤ اوپر سے سبزہ نظر آ رہا ہے، اندر پہخانہ ہے. بس یہی ہے اسی لیے دور رہنے کا حکم دیا کہ اس جہاز پہ ہاتھ رکھو گندگی میں جا کے ختم ہو. اور ان کا اصلیت ان کی یہ ہے کہ امتحان ان سے نظر بچا لو تو پھر جنت کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ کی دیدار کا وعدہ ہے جو کبھی فنا نہیں. جس کو سب سے بڑا یعنی جو جنت تو ہے ہی اپنی جگہ پہ, اس کو فلیت نافصل متنافسون متنافسون, اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے لوگوں کو لالچ کرنی چاہیے, ایسی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت ولدینا مزید, جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, اس جنت میں جو کچھ چاہیں گے وہ ان کو ملے گا, اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اور بھی نعمتیں ہیں جو ہمیں بتائی نہیں گئی. ولدینا مزید کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا دیدار ہے, اس سے بھی بڑھ کے نعمت ہے. وہ ملے گی غیر فانی, وہ جنت کی حوریں غیر فانی, جنت کا مقام غیر فانی, ہر چیز وہاں کی غیر فانی. اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات وہ غیر فانی, اور یہاں کی سب چیزیں فانی. تو اس پہ کہاں اسی حسن فانی پہ کیا جان دیتے ہو؟ یہ حضرت والا کی تعلیمات تھی.
حسن کو جا کے دیکھ گر مدفن میں فدا ہر بجا سے صحبت سے دل ہوا روشن, جن کی صحبت سے دل ہوا روشن میں فدا صحبت سے دل ہوا روشن, جن کی صحبت سے دل ہوا روشن.
مراد شیخ ہے, یعنی شیخ کی صحبت سے وہ دل جو گناہوں کے اندھیروں سے بالکل کالا تھا, جس لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی معرفت کوئی محبت کا کوئی ذرہ نہیں تھا, اور ہر وقت گناہوں میں مبتلا تھا, ویران تھا, اندھیرا تھا, وہ روشن ہو گیا ان اللہ والوں کی صحبت سے. تو ان پر میں اپنے قلب و جان کیوں نہ فدا کروں؟ حضرت والا نے وہ فدا کر کے دکھا دیے, ایسا فداکاری کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. حضرت مولانا شاہ رولو صاحب تو کسی کی زیادہ تعریف نہیں کرتے تھے, کیونکہ اعتدال تھا حضرت کے مزاج میں, مزاج نبوت تھا, اس لیے مبالغے سے کام ہی نہیں کرتے تھے. ان کا یہ فرمانا کہ مولانا حکیم اختر صاحب نے اپنے شیخ کی ایسی خدمت کی ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا اس کی کوئی مثال دیکھنے کی نظر آئی تھی. ان کو دیکھ کے معلوم ہوا کہ کیسے شیخ پر پہلے فدا ہوتے ہوں گے, ایسی ان کو دیکھ کے اندازہ ہوا کہ اس طرح فدا ہوتے ہیں کہ دن رات شیخ کی صحبت میں. یعنی الیاس صاحب جو حضرت ہردوئی کے خادم ہیں, دہلی میں رہتے ہیں, تو حضرت پھول پوری دو مہینے کے لیے ان کے یہاں قیام کیا تھا یا پاکستان آنے سے پہلے, تو الیاس صاحب نے بتایا کہ وہاں ہمارے یہاں میری والدہ تھی, وہ بیمار تھیں, حضرت پھول پوری رات کو نماز تہجد پڑھتے تھے, گرم پانی کا انتظام نہیں تھا. تو حضرت سے انہوں نے عرض کیا کہ یار ہمارے پاس گرم پانی کا انتظام نہیں ہے, کیا کیا جائے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ یہ اس میں گرم کر کے جو ہوتا ہے برتن پانی کا, اس کو گھڑا جسے کہتے ہیں, اس کا لوہے کا یا پیتل کا, کہ اس میں آپ گرم کر کے مجھے لا دیجئے پانی, بس کے بعد میں جانوں. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ پانی لے آئے, حضرت نے اس کو اپنے لحاف میں لپیٹا اور اس کو لے کے ساری رات ایسے بیٹھے رہے اور ایسی تھوڑا سا اونگ لیے, اور جب 3 بجے حضرت اٹھے تو گرم پانی ایک دو دن. پھر یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں جس سے بھی بڑھتی ہیں, میں بارہ بتا چکا ہوں. یہ جو خدمت جیسی کی, جان کی بازی لگا دی, جان کی بازی, جان کے کھیل گئے, ایسے حاصل دین تھے. تو بازیں گے ان پہ میں اپنے قلب و جان کیوں نہ فدا کروں جن سے مجھے اللہ ملا ہے.
جن کی صحبت سے دل ہوا روشن, رب ہے کافی, میری حفاظت کو رب ہے کافی, میری حفاظت کو لاکھ چاہیے برا اگر دشمن, لاکھ چاہیے برا
جی. پوری حضرت کی زندگی ہے کیا رکشہ ہے, پوری زندگی ہے کہ مندوی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. لاکھ برا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کرتا اپنے دشمنوں کے. تو وہ جنہوں نے اتنا ستایا تھا وہی, یعنی آخر میں تو کیا تھا کہ لوگوں کو حضرت کو مارنے کی, قتل کرنے کی سازش کی تھی پولیس والوں سے مل کے, اور کہا تھا کہ غلام سرور صاحب جو صوفی تھے لاہور کے, ان کو پتہ لگ گیا تو انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ابھی آپ کے قتل کی سازش ہو رہی, میرے کانوں میں بھنک پڑی, اب آپ یہاں سے چلے جائیے. حضرت فرمائے میں بے وفائی کا داغ نہیں دے سکتا, شیخ کو تو خبر نہیں ہوگی کہ میں کیوں گیا ہوں, اگرچہ جائز ہے جانا اپنی جان بچانے کے لیے, مگر مجھے جان کی پرواہ نہیں ہے, جان جائے گی ایک دفعہ جائے گی, لیکن میں شیخ کو نہیں چھوڑ سکتا. اگر میں اس وقت گیا تو حضرت کے دل میں یہ ہوگا کہ اختر بے وفا تھا, مجھے بڑھاپے میں چھوڑ کے چلا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت کی استقامت میں سیدھی کچھ نہ بگاڑ سکتے ہوئے وہی لوگ یہاں سے بھگا دیے گئے. حضرت والا پھر فالج کا حملہ ہوا حضرت پور پوری پہ, اور پہلے اس سے ہڈی ٹوٹ گئی تھی کولے کی, اس کے بعد پھر فالج کا حملہ ہوا, جب ہڈی ٹوٹ گئی تھی تو حضرت والا یہیں تشریف لے آئے تھے لاہور سے کراچی, اس وقت حضرت خدمت کر رہے تھے, پھر فالج کا حملہ ہو گیا. تو انہوں نے کیا حرکت کرتے تھے, جو حضرت والا کے پاس جو خادم تھے ان کے حضرت کے خاص رشتے دار تھے, اللہ تعالیٰ خدا محفوظ رکھے, جو حضرت کا شعر ہے نا کہ جو وہ خادم خدا محفوظ رکھے, تو محفوظ رکھنا چاہیے ایسے خادم سے, کیا ہے
جو دل سے غیر مخلص ہو,
جو دل سے غیر مخلص ہو وفاداری سے عاری ہو تو بہت محتاط رہنا چاہیے پھر ایسے خادم سے جو غیر مخلص ہو اور اللہ وفاداری جانتا ہے انہوں اللہ تعالیٰ ایسے خدام سے محفوظ رکھا تو وہ اسی قسم کے تھے تو حضرت مفتی شفیع صاحب سے بڑے بڑے علماء جو حضرت کی خدمت میں آتے تھے وہ یہ سمجھ کے کہ حضرت کے مقرب ہیں ان سے پیسے اینٹ لیے قرضہ لے لیا کہ ہمیں اتنا دے دیجیے ہمیں اتنا دے دیجیے اور بڑے بڑے سیٹھ جو آتے ان سے بڑے بڑے قرضے لے لیے اب جب دیکھا کہ فالج ہو گیا تو ان لوگوں نے تقاضا شروع کیا ان سے جس سے ہم نے لیا تھا اب دیتے کہاں سے تو کھا گئے تھے سب تو کھوکھرا پارک کے راستے سے انڈیا بھاگ گئے تو وہی لوگ بھگا دیے گئے حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے شہر کی خدمت میں رکھا جب انتقال ہونے لگا تو حضرت نے پوچھا کہ حضرت آپ مجھ سے خوش ہیں تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے رونے لگے حضرت اور فرمایا بہت خوش ہوں پھر فرمایا کہ حضرت آپ سے مجھے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کی دولت عطا فرما دے حضرت پھولپوری نے کیا فرمایا اتنے بڑے خلیفہ حضرت نے فرمایا کہ وہ تو عطا ہو چکی وہ دین کی دولت تو عطا یہ تصدیق شیخ کی ہے حضرت کے اجل خلیفہ بڑے خلیفہ بھی تھے معمولی خلیفہ ایسے خلیفہ تھے کہ حضرت حضرت تھانوی کی ڈانٹ سے کوئی نہیں بچا تھا حضرت والا بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتے صرف حضرت پھول پوری کو زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں ڈانٹا اور حضرت صوفی شاہ مولانا شاہ عبد القنی صاحب پھول پوری کرم اللہ وجہ لکھتے تھے کرم اس میں معرفت الہیہ میں یعنی شاہ مولانا جو اپنے شیخ کو لکھتے ہیں ایسے لکھتے تھے اور جب حضرت آتے تھے تو حضرت پھول پوری حضرت تھانوی اپنی جگہ سے اٹھ کے باہر تشریح لا کے سینے سے لگاتے اور یہ فرماتے تھے اے آمدنت باعث سچ شادی ہے وہاں آپ کا آنا میرے لیے ہزاروں خوشیوں کے برابر ہے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بہت خوش ہوں اور وہ تو یہ دولت دین کی تمہیں عطا ہو چکی پھر حضرت فرمایا کہ دعا فرما دی اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے تو حضرت پھول پوری نے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا بہت دیر تک دعا کر فرماتے ہیں اسی میں اور فرمایا کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب میرے سارے عالم میں جو یہ غلغلہ مچا ہوا ہے یہ میرے شیخ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے حضرت خود مولانا شاہ ابو الحسن نے جدے میں فرمایا دوسرے شیخ سے کہ آپ کو جو کچھ بھی ملا ہے اور جو کچھ بھی آپ سے دین کا کام ہو رہا ہے یہ سب آپ نے جو خدمت کی ہے اپنے شیخ پھول پوری کی یہ اس کا ثمرہ ہے اس کا پھل آپ کو مل رہا ہے مولانا ابو الحسن صاحب نے فرمایا میرے سامنے پڑھو آگے پڑھو
لاکھ چاہے برا گر دشمن اور یہ شعر جو کہ حضرت مولانا ور اللہ عمر قطعہ کا بہت ہی محبوب اور پسندیدہ شعر تھا ملاحظہ فرمائیے یاد ان کی ہے چشم بھی یاد ان کی ہے چشم بھی ہے نم لب دریا کوہ کا دامن
والا کو فرماتے مجھے تین چیزیں پسند ہیں، صحرا کا سناٹا اور کوہ کا دامن اور دریا کا کنارا. سمندر اور دریا اور یہ کوہ، اور فرماتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی نشانی ہے پانی. سمندر کو دیکھو کتنا غیر محدود پانی ہے، اور وہ بھی اگر اس کے جغرافی کو دیکھتی تو ایسی فضا میں معلق ہے اور ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا. تو لب دریا اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتے، دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں. تو یہ لب دریا اور جو اور کوہ کا دامن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے اور آنکھیں تر ہو جاتی ہے اور اندر رونے لگتا ہے. لب دریا اور کوہ کا دامن کو جو لوگوں کو دیکھ کے تو دنیا کی حسین یاد آتی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ ہمیں تو ان چیزوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے کہ کون ہے وہ ذات جس نے یہ دریا پیدا کیا، یہ پہاڑ اتنے بڑے بڑے بنا دیے، اتنا بڑا سمندر بنا دیا، یہ زمین اور آسمان، ان کو دیکھ کے اللہ کی نشانیاں ہیں. تو اللہ تو نظر نہیں آتے، ان کے عاشقوں کی نشانیوں کو دیکھ کے اپنے دل کا غم دور کرتے ہیں.
بے دریا ہے کوہ کا دامن، اس کی قسمت کا میر کیا کہنا، اس کی قسمت
سے مراد ہے اتباع سنت، جس کو سب سے بڑا خوش نصیب بندہ وہ ہے جس کو اتباع سنت نصیب ہے، کیونکہ اتباع سنت ہی پہ ولایت موقوف ہے. وہ آیت کیا ہے اگر تم چاہتے ہو؟ ان کل تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو یحببکم اللہ تو کسی اللہ سے محبت کرو، فاتبعونی حضور سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اس کا انجام یہ ہوگا میری محبت کا کہ تمہیں اللہ تم سے محبت کرنے لگے، محب سے محبوب ہو جاؤ گے. محب سے محبوب بن جاؤ. تو اگر اتباع سنت نصیب ہے تو اس سے بڑی کوئی خوش قسمت نہیں، اسی پہ ولایت موقوف ہے. اگر کسی کو اتباع سنت حاصل نہیں اور ہوا پہ بھی اڑ رہا ہے تو شیطان ہے، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا. بہت سے ایسے شعبدہ باز ہوئے ہیں کہ نفسانی مجاہدے سے، نفس کے خلاف عمل کرنے سے انہیں یہ چیز حاصل ہو گئی. اس میں لیکن کسی بزرگ سے اللہ والے ایمان تو تھا نہیں، تو ہوا پہ اڑنے لگے. جیسے اس میں تھا مجاہدے سے یہ چیز جو ہے وہ چیز تو حاصل ہو جاتی ہے ظاہری، لیکن ایمان تو نہیں، جب تک نہیں ہوتا تو کچھ نہیں. تو وہ اڑنے لگا، حضرت 90 ڈاک کافر مسلمان میں تھے. حضرت اجمیری کیا نام ہے, ہاں کیا نام تھا, جو ہمارے سلسلے کے چشتیہ سلسلے کے بانی ہے خواجہ محی الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, ہندوستان تشریف لائے تھے, 90 لاکھ کافر مسلمان ہوئے. تو ایک اس نے آیا, اس نے کہا کہ آپ کو کیا, میں آپ کو اپنی وہ دکھاؤں, آپ مکر دکھا دیں گے تو ٹھیک ہے. دکھا اس کو اللہ تعالیٰ نے کرامت, تو اس نے کہا میں تو آسمان پہ اڑ جاتا ہوں, کیا اڑ جا, اڑنے لگا وہ آسمان پہ. آپ نے اپنی جوتے کو گھوم دیا, اس کو نیچے لیا, وہ جوتا گیا اس کے سر پہ جوتا مارتا ہے. کوئی کمال نہیں, جب ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن, ترک سنت جو کرے شیطان, جس کو سنت کی اتباع حاصل نہیں, ایمان نصیب نہیں, وہ شیطان ہے, اس کی کرامات نہیں ہے, وہ استدراج ہے. تو ایسی مفتی محمود حسن گنگوہی نے واقعہ سنایا تھا, حضرت عبدالقدوس گنگوہی کا بہت بڑے بزرگ تھے. تو ایک کافی سادھو ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ جو اپنا جو کمال میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے, وہ میں آپ کو دکھاؤں. اس نے کہا دیکھا کیا ہے تیرے پاس, کہا کہ میں پانی بن جاؤں گا, پانی ہو جاؤں گا, اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر انسان بن جاؤں گا. تو حضرت فرمایا کہ میں بھی ایسا کر سکتا ہوں. تو اس کا ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ چاہیے چادر لے لے, ایک جب پانی بن جاؤں, میں بھی پانی بننے لگوں, تو ایک چادر کا ٹکڑا میرے پانی میں لگا دینا, اور میرے ہاتھ میں یہ چادر ہے, میں تیرے پانی میں لگا دوں گا. اس کا ٹھیک ہے. تو پانی بن گیا, کرامت تھی ان کی. اب حضرت کی تو کرامت تھی, حالانکہ وہ اس کی مشق تھوڑی کرتے تھے. جب وہ پانی بن گیا تو اس نے ان کے وہ چادر بھگو دی. جب پھر بعد میں ہوش ٹھیک ہوئے تو سکھایا, تو جو اس کی چادر تھی اس میں سے سخت بدبو آ رہی تھی, پیخانے کی سی بدبو تھی. اور ان کی جو حضرت گنگوہی کا جو چادر تھی وہ مہک رہی تھی خوشبو سے, ایمان کی فرق. تو اہل اللہ کی تو اتباع سنت جو ہے, بس اصل چاہے وہ پانی بنے نہ بنے, ہوا میں اڑے نہ اڑے, اگر اتباع سنت ہے تو مقبول ہے. اور جو ہوا میں اڑ رہا ہے اور پانی پہ چل رہا ہے وہ سمجھ لو اور متبع سنت نہیں ہے, وہ شیطان ہے, اسے کوئی کمال حاصل نہیں. اصل کمال اتباع سنت ہے. الاستقامت فوق الف کرام, ملا علی قاری لکھتے, حضرت سے سنا پڑھا بھی برقات میں, اور استقامت فوق الف کرامہ. حضرت نے دکھایا کہ دیکھو یہ لکھا ہے کہ استقامت دین پر 1000 کرامت سے افضل ہے. اصل چیز اتباع سنت ہے, اسی پہ مقبولیت ہے, اس لیے اسی کی اتباع کی سارے بزرگان دین اسی کے اوپر زندہ رہتے ہیں. کہ ایک ایک سنت کو ہمارے بزرگ نہیں چھوڑتے. بہت سے جو بعد میں ہوتی ہیں تو ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں دیکھیں, اپنے بزرگوں کو دیکھا, ایسا نہیں کیا, تو دل میں کھٹک ہوتی ہے یہ لوگ کر رہے ہیں ایسی یہ بات ہے. بظاہر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سنت نہیں ہے, جیسے خلال ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا. ایک صاحب تھے وہ خلال کرتے تھے پابندی سے, ہر کھانے کے بعد. بزرگ تھے تو کہتے یہ بھی سنت ہے. اب مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر یہ ایسی سنت ہوتی تو ہمارے بزرگ تو عاشق ہیں سنت کے, یہ تو نہیں چھوڑ سکتے تھے. پھر میں نے ایک عالم سے کہا کہ میں کس کو تلاش کروں حدیث کو, اس میں جی ہم نے نہ مولانا ابوالرضا صاحب کو دیکھا نہ حضرت والا کو دیکھا. جب کبھی وہ بوٹی اٹک گئی تو خلال کر لیا, ورنہ کچھ بھی نہیں. تو اس میں پھر یہ لکھا حدیث میں یہ تھا کہ اگر تمہارے اس میں خلال کر لو اور اس میں کوئی بوٹی اٹک جائے تو بہتر ہے اس کو تھوک دو, اور اگر نگل لو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ یہ ایسی سنت نہیں ہے جس کی ہر وقت اتباع کرو, جب ضرورت ہو اس کو کر لو. جو ایسی سنت جس کے سنن عادی اور جس کی آپ کو عادت تھی وہ ہمارے بزرگ چھوڑتے نہیں تھے, ایک ایک سنت بھی جان دیتے تھے.
یہ گاڑی ہے ARE 258, آلٹو گاڑی ہے, اس کی ہیڈ لائٹس جل رہی ہیں, جن صاحب کی ہو وہ جا کے بند کر لیں. ARE 258 258 آلٹو گاڑی.
ہاتھ میں گل نبی کا ہوگا من,
کسی جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہے اس کا دامن پکڑنے سے ہاتھ میں آتا. توفیق نہیں ہو سکتی کہ سنتوں پہ عمل کر لوں جب تک کہ دین کی بنیاد ہی ہے کونوا مع الصادقین, بس جو متقی بندے ہیں ان کے ساتھ رک جاؤ تمہیں دین مل جائے گا. نبی کی اتباع, نبی کی شاہراہ وہ سب مل جائے گی, اولیاء اللہ کی شاہراہ مل جائے گی. اس کے بغیر تم نبی کے تک تم دامن تک تمہارا ہاتھ نہیں پھا سکتا.
اس کی قسمت کا میر کیا کہنا, ہاتھ میں گو نبی کا ہوگا من.
حضرت والا
میں اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں, فرماتے تھے کہ میں میری شاعری میر میر کی گرد محور, میر میری شاعری کا محور ہے.
اس کی قسمت کا میر کیا کہنا, ہاتھ میں گل نبی کا ہو دامن, جن کی صحبت سیدی ہوا.
حضرت والا نور اللہ مقدر کا مقطع ہے.
راہ حق کا ہر ایک خار خضر, راہ حق کا ہر ایک خار رشک ریحان سنگل ساسن, رشک ریحان سنگل ساسن.
بارہا فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو ایک کانٹا چبھ جائے ساری دنیا کے پھول سے سلامی احترامی پیش کریں, گارڈ آف آنر پیش کریں, تو اس کانٹے کی عظمت کا حق ادا نہیں اس کا, کیونکہ اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت میں وہ کانٹا چبھا ہے. وہ اللہ کے راستے میں ایک ذرہ غم کسی کو کوئی اٹھا لے تو اس ایک ذرہ غم کی قیمت دنیا بھر کی خوشیوں سے سلام کریں, تو اس غم کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے راستے کا اللہ کی محبت کا غم ہے. لوگوں نے ستا دیا یا اللہ تعالی کے راستے میں اپنی نگاہ کو بچا کر غم اٹھا دیا, دل کا خون کر دیا, جو بھی اللہ کے راستے میں جو مجاہدات کی ہے اس کا ایک ذرہ غم کا اور ایک ذرہ غم کیا قیمت ساری دنیا کی خوشیاں ادا نہیں کر سکتی اور ایک ذرہ غم ایک کانٹے کی قیمت سارے دنیا کی پھول ادا نہیں کر سکتی. وہ ایسا قیمتی غم اور ایسا قیمتی کانٹا ہے. وہ رشک ریحان ہو سنبل اور سوسن, ریحان پھول ہے بہت ہی خوشبودار, سنبل اور سوسن یہ بھی سب پھول ہیں. یعنی ساری دنیا کے پھولوں کا کے لیے وہ باعث رشک ہے. وہ ایک خار ایک کانٹا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے لیے بندہ اٹھاتا ہے اس ایک کانٹا اس کی اور ایک جو ہے وہ سارے پھول اس پر نثار ہو جائیں تب بھی ادا ہو سکتا, ساری خوشیاں اس پہ نثار ہو جائیں تب بھی اس کی قیمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اس سے اللہ ملتا ہے. اللہ بھی مثل ہے, غیر فانی ہے, لامحدود ہے, تو اس لیے وہ غم بھی اتنا ہی عظیم ہے اور جو اس غم تک پہنچاتا ہے وہ بھی اتنا ہی عظیم ہے. اللہ بھی عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کا راستہ بھی عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کا راہبر بھی عظیم ہے. یہ ایسا راستہ ہے اور دنیا میں لے جانے والے سب وہی ہیں بھنگی اور چمار, ان کا راستہ بھی بھنگی اور چماروں کا راستہ ہے. کہاں لے کے جاتے ہیں آخر, آخر میں فنا ہی فنا ہے.
سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ کا مرقدہ کا یہ سفر نامہ جو 1998 میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ہوا, آفتاب نسبت ماں اللہ اس کے ارشادات اور ملفوظات اور مجموعے کا نام ہے, اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. حدیث اللہم انی اسألک الصحہ الی آخر کی انوکھی تشریح. یہ مضمون کل بھی پڑھ کر سنایا گیا تھا, حضرت کے حکم پر دوبارہ پڑھ کر سنا رہا ہوں. ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے صحت بھی خراب ہو جاتی ہے, اس لیے
اس حدیث کی شرح حضرت نے فرمائی معاذ مولانا فاروق صاحب کے حکم سے. تو اسی کے درمیان حضرت کو مطالعہ کرتے نہیں تھے, پر یہ جب حدیث کی شرح سنائی تو مولانا رسا نے فرمایا پھر شام کی مجلس میں کہ پھر دوبارہ سنائی. یہ ایسی ہے نا, وہاں کی وجہ کی آخر میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں علماء موجود تھے, انہوں نے کہا حضرت ہم نے تمام کتابیں پڑھی ہیں, اس حدیث کی ایسی شرح کبھی نہ پڑھی نہ کسی سے سنی, صرف آپ سے. الہامی علوم تھے.
ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے صحت بھی خراب ہو جاتی ہے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دعا سکھائی, اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اے اللہ میں آپ سے صحت مانگتا ہوں. معلوم ہوا کہ صحت مراد نبوت, مطلوب نبوت اور مسئول نبوت ہے.
اس کا سوال کیا گیا, مراد ہے نبوت کی مراد ہے اور آپ کا مطلوب ہے, آپ نے چاہا ہے اس کو اور آپ نے اس کا سوال کیا ہے, ایسی اہم چیز ہے صحت. کیونکہ صحت جب ہوگی تبھی تو آدمی کچھ کر سکتا ہے, دین کا کام بھی تبھی کر سکتا ہے, نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے. صحت ایسی قیمتی چیز ہے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگنا تمام امت کے لیے تعلیم ہے کہ تم سب اللہ سے صحت مانگو, کیونکہ اگر صحت نہ ہوگی تو نہ تم دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے, اور دین کا کام بھی صحت پر موقوف ہے. اس لیے آپ نے صحت کا سوال کیا تاکہ ہم لوگ دین کا کام کر سکیں, اگر بیمار ہوں گے تو دین کا کام کیسے ہوگا. حدیث بالا میں الفاظ کے تقدم اور تاخر کے اسرار عجیبہ.
اس میں جو آئے تقدم معنی پہلے, تاخر مانے بعد میں جو صحت اور عافیت جو ہے نا، اللہ منی اصل کا صحت اور عافیت والا مان، یہ جو پہلے کچھ الفاظ پہلے آئے ہیں کچھ بعد میں آئے ہیں، اس کی کیا حکمت ہی ہیں وہ بیان.
صحت کے فوراً بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عفت کا سوال کیا اور فرمایا والعفت، اور ہمیں پاک دامنی نصیب فرما، یعنی بدنظری، بدمعاشی، زنا، شراب وغیرہ سے محفوظ فرما، کیونکہ یہ سب پاک دامنی کے خلاف ہیں. الفاظ نبوت کی ترتیب اور تقدیم و تاخیر میں اسرار ہوتے ہیں. صحت کے بعد عفت کی درخواست کیوں سکھائی گئی؟ نبی سفیر خدا ہوتا ہے، اس لیے اپنے نبی کی زبان مبارک سے کہلا دیا کہ عفت مانگیے تاکہ میرے بندے عفیف رہیں، اور جب عفیف رہیں گے تو صحت مند رہیں گے. معلوم ہوا کہ صحت کا راز عفت اور پاک دامنی ہے. مشاہدہ ہے کہ جو زانی اور بدکار ہوتے ہیں ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے. اور عفت کا مدار کس چیز پر ہے؟ والامانتا، اگر تمہیں امانت حاصل ہے، اگر تمہاری آنکھیں اور تمہارا دل امین ہوگا تو تم عفیف رہ سکو گے، یعنی گناہ سے بچ سکو گے. اور امانت سے مراد دو قسم کی امانت ہے، کہ اس کی آنکھیں بھی امانت دار ہوں اور اس کا قلب بھی امانت دار ہو. پس امین النظر بھی رہو اور امین القلب بھی رہو.
یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت سے بھی باخبر ہے اور جو کچھ تم دل میں چھپاتے ہو اس سے بھی باخبر ہے. پھر اسی کو حضرت والا فرمانے کہ خیانت، جو امانت مانگی، اس کا مطلب یہ کہ آنکھوں کے بھی امین رہو، امانت ہو. ادھر جو امانت اللہ کی دیوی آنکھیں ہیں، اس کو کہیں ایسی جگہ نہ ڈالو جو ان کی مرضی کے خلاف ہے، کیونکہ تم ان کے مالک نہیں ہو، امانت دار ہو. امانت پہ خیانت کا حق تمہیں نہیں ہے. اور دل کے بھی امین رہو، دل میں بھی، جو اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کے ساتھ بیان فرمایا کہ آنکھوں کے بھی جب امانت حاصل ہوگی تو آنکھوں کا بھی امین رہو، امین ہوگا دل کا بھی امین رہو، دل میں بھی امانت ہوگی، اس کے آنکھوں میں بھی امانت ہے، امانت سے کام لے گا، اس میں خیانت نہیں کرے گا. خیانت کی تو امین نہیں رہے گا، امین ایسے امانت دار نہیں رہے گا.
بس امین النظر بھی رہو اور امین القلب بھی رہو، ورنہ اگر تمہارے اندر امانت نہ رہے گی تو عفت بھی نہ رہے گی. جو بدنظری کرے گا یا دل میں گندے گندے خیال لائے گا، ایک نہ ایک دن گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. پاک دامن جب رہو گے جب قلب و نظر بچاؤ گے، کیونکہ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، اور دل میں گندے خیالات پکانا دل کا زنا ہے. اور
علماء نے کہا کہ کتابوں میں نہیں پڑھا، نہیں نہ کسی بزرگ سے، علماء عالم میں سے، بڑے بڑے علماء سے پڑھا، یہ نہیں سنا کسی. یہ حضرت والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علوم عطا ہوتے تھے.
پاک دامن جب رہو گے جب قلب و نظر بچاؤ گے، کیونکہ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، اور دل میں گندے خیالات پکانا دل کا زنا ہے. اور جب ایک جز زنا کرے گا تو سارا جسم زنا میں مبتلا ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ عفت و پاک دامنی امانت پر موقوف ہے. بس امانت مانگنا خیانت سے حفاظت مانگنا ہے، یعنی خیانت عینیہ سے بھی محفوظ ہو اور خیانت صدریہ سے بھی محفوظ ہو.
آنکھوں کی خیانت سے بھی محفوظ ہو، خیانت عینیہ آنکھوں کی خیانت سے بھی محفوظ ہو، اور خیانت صدریہ یعنی دل کی، سینے کی امانت سے، خیانت سے بھی محفوظ ہو. یعنی جو امانت مانگی اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کی خیانت سے بھی محفوظ رہو اور دل کی خیانت سے بھی محفوظ.
لفظ امانت دلیل ہے کہ جو بدنظری کرتا ہے وہ خائن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ جانتا ہے نظروں کی خیانت کو اور جو کچھ تمہارے سینے چھپاتے ہیں. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. تعرف الاشیاء باضدادھا، خیانت کی ضد امانت ہے. تو لفظ خیانت نازل فرما کر اللہ نے انسانوں کو بتا دیا کہ تمہاری آنکھیں تمہاری ملکیت نہیں ہیں، ہماری امانت ہیں. اگر تم ان کے مالک ہوتے تو ہم لفظ خیانت نازل نہ کرتے. لفظ خیانت کا نزول بتا رہا ہے کہ تم اپنی آنکھوں کے مالک نہیں ہو. یہ آنکھیں اللہ نے تم کو بطور امانت دی ہیں، لہذا ان کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا خیانت ہے. تو معلوم ہوا کہ صحت کا مدار عفت پر ہے، اور عفت کا مدار امانت پر ہے، اور امانت کا مدار کس چیز پر ہے؟ فرماتے ہیں وحسن الخلق. امانت کی بنیاد حسن اخلاق پر ہے، اور حسن الخلق کی تعریف شرح مشکات میں ہے، مدارات الخلق مع مراعات الحق. اچھے اخلاق اس کے ہیں جو مخلوق کو خوش کرے، لیکن اللہ کے قانون کے تحت. جہاں اللہ ناراض ہو پھر مخلوق کو خوش کرنا حرام ہے. تو جو انسان گناہ کرتا ہے، مثلا بدنظری کر کے اپنا دل خوش کرتا ہے، اس وقت وہ مدارات الخلق تو کرتا ہے لیکن مراعات الحق کو پاش پاش کر دیتا ہے. مدارات الحق کو پاش پاش کرتا ہے، مراعات الحق کو پاش پاش کرتا ہے. اس وقت وہ مدارات الخلق تو کرتا ہے لیکن مراعات الحق کو پاش پاش کرتا ہے، کیونکہ نظر بازی کرنے والا خود بھی مخلوق ہے اور اس کا دل بھی مخلوق ہے. تو بدنظری سے اپنا دل خوش کر کے مدارات خلق تو کر رہا ہے لیکن اللہ کے قانون کی رعایت نہیں کر رہا. یغضوا من ابصارہم کے حکم کو توڑ رہا ہے اور اپنا دل حرام خوشیوں سے جوڑ رہا ہے، لہذا اچھے اخلاق اس کو حاصل نہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق مانگا کہ جب تم کو اللہ تعالی حسن اخلاق دے گا تو مدارات خلق کے ساتھ تم کو توفیق مراعات حق بھی دے گا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا والرضا بالقدر. معلوم ہوا کہ حسن اخلاق کا مدار رضا بالقدر پر ہے، کیونکہ حسن اخلاق کی توفیق اسی کو ہوگی.
تقدیر پر راضی رہنا، بس ٹھیک ہے. رضا بالقدر کے معنی ہے تقدیر پہ راضی رہنا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے.
کیونکہ حسن اخلاق کی توفیق اسی کو ہوگی جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا. جو اللہ کی قضاء و قدر یعنی تقدیر پر راضی نہیں ہوگا وہ حسن اخلاق کا حامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مراعات حق نہیں کرے گا. مثلا کہے گا کہ میری بیوی تو بدصورت ہے اور دوسری عورتیں کیسی اچھی ہیں، تو جب یہ تقدیر پر راضی نہ ہوگا تو اپنا دل خوش کرنے کے لیے اللہ کے قانون کو توڑے گا اور اپنے مخلوق دل کو خوش کر کے مراعات خلق کرے گا، لیکن مراعات حق کا پاس نہیں کرے گا اور حسن
کی رعایت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رعایت نہیں کرے گا. جب وہ مخلوق کرے گا حسن اخلاق نہیں ہوں گے اور اس پر قادر نہیں ہوگا اللہ کے فیصلوں پر، تو اپنا دل خوش کرے گا اللہ تعالیٰ کی رعایت، مخلوق کی رعایت کرے گا، یعنی اپنا دل بھی تو مخلوق ہے، اس کی رعایت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی رعایت نہیں کرے گا. اللہ محفوظ.
اور حسن خلق سے محروم ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ حسن خلق کی بنیاد
حسن اخلاق اچھے اخلاق سے محروم ہو جائے گا.
معلوم ہوا کہ حسن خلق کی بنیاد رضا بالقدر پر ہے. جو تقدیر پر راضی رہے گا وہ مدارات خلق تو کرے گا مگر مراعات حق کے ساتھ. جیسی اللہ تعالی نے عطا فرما دی اس پر راضی رہے گا. اپنے مخلوق کی مدارات اسی حد تک کرے گا جس حد تک اللہ راضی ہے. اپنے مخلوق دل کی مدارات اسی حد تک کرے گا جس حد تک اللہ راضی ہے. وہ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش نہیں کرے گا. اس کی مدارات خلق مراعات حق کے ساتھ ہوگی، کیونکہ یہ راضی برضائے حق ہے، اس لیے حسن اخلاق کا حامل ہوگا. احقر راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ مجلس میں حضرت والا سے تعلق رکھنے والے بعض بڑے علماء جو بخاری شریف پڑھا رہے ہیں موجود تھے. انہوں نے عرض کیا کہ اس حدیث پاک کی ایسی شرح زندگی بھر نہ کہیں پڑھی نہ سنی. حضرت والا نے فرمایا کہ اگر اس وقت سارے عالم کے علماء ہوتے تو اس تقریر پر وجد کرتے، کیونکہ میری یہ تقریر کتب بینی سے نہیں قطب بینی کی وجہ سے ہے. کتب یعنی کتابیں، اور قطب مانے اہل اللہ. کیونکہ میری یہ تقریر کتب بینی سے نہیں
اہل اللہ کے صحبت کی برکت سے. قطب بینی یعنی اہل اللہ کو دیکھ, قطب میں نے قطب کو دیکھا ہے, آفتاب کو دیکھا ہے, اولیاء اللہ کو دیکھا ہے, ان کا مطالعہ کیا ہے, تو یہ اس کی ان کی برکت سے ہے, کتابوں کے مطالعے سے نہیں. ہر دفعہ بیٹھا نتیجہ اچھی خاصی ٹک بیٹھک ہو جاتی, بات جب کریں کھڑے رہیے, کرسی پہ بیٹھے ہوں تب تو ایک بات بھی ہے چلو, لیکن آپ تو کوئی بات ہوئی آپ بیٹھ گئے, اب پتا چلا اچھا خاصا محنت اسی میں ہو رہی, کتاب نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ اٹھک بیٹھک کر.
اس کو بہت اچھا لگتا ہے حضرت, آپ بھی اسی طرح فرمایا کرتے جب حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ, بہت خوشی کے ساتھ میں اچھا لگتا ہے, اور توجہ بھی حضرت آپ کی طرف زیادہ ہوتی ہے اس میں. حضرت والا نے فرمایا کہ اگر اس وقت سارے عالم کے علماء ہوتے تو اس تقریر پر وجد کرتے, کیونکہ میری یہ تقریر کتب بینی سے نہیں قطب بینی کی وجہ سے ہے. جن اللہ والوں کو اختر نے دیکھا اور ان کی جوتیاں اٹھائیں یہ ان کا فیض ہے, میرا کمال نہیں.
یہ اللہ کا کمال ہے کہ وہ اپنے کمالات کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف یا اولیاء اللہ جن سے انہوں نے سیکھا ان کی طرف منسوخ. بعض الفضانی لکھا کہ بعض السالکین من الصوفیاء والسالکین ینسبون کمالاتہم الی مجاہداتہم فہذا عین الکفران. حاشیے میں لکھتے ہیں تھانوی بیان القرآن میں کہ بعض جاہل صوفیہ اور سالکین جو اللہ کا راستہ طے کر رہے ہیں وہ اپنے انعامات کو اپنے کمالات کو اپنے مجاہدات کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں مجاہدہ کیا, فلاں محنت کی, فلاں بزرگ کی خدمت کی, اس سے ہمیں یہ انعام ملا ہے. تو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ہمارے کمال کے یہ ہمیں عطا فرمایا ہے, بحض ان کی عطا ہے. تو فرماتے ہیں کہ حاضہ عین القفران, یہ سخت ناشکری ہے. اپنے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات ملے اس کو یہ سمجھو کہ میں تو نااہل ہوں, یہ میرے اللہ کی عطا ہے. نااہل پہ فضل فرما دیں, کسی بھنگی کے سر پہ تاج رکھ دیں تو بھنگی کا کیا کمال ہے, اس تاج کا تاج رکھنے والے کا کمال ہے کہ بھنگی کو بادشاہ بنا دیا. اور آگے کیا ہے
جی, افطار کے وقت قبولیت دعا کر, افطار کے وقت کی قبولیت کی دعا کر.
مختصر ہے
جی, تھوڑا سا ہے, تھوڑا سا ہے,
کل پڑھیں گے
ایک پیراگراف
جی,
ایک پیراگراف تھوڑا سا
پڑھ دیجیے.
افطار کے وقت قبولیت دعا کا راز, افطار افطار کے وقت قبولیت دعا کا راز. ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت دعا قبول ہونے کا راز اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا کہ بھوک لگی ہوئی ہے, شدید پیاس ہے, سامنے کھانا ٹھنڈا پانی اور شربت روح افزا جس میں برف کے ٹکڑے پڑے ہیں رکھا ہوا ہے, اور دہی بڑا بھی رکھا ہوا ہے جس کو دیکھ کر دل للچا رہا ہے, لیکن بندہ مؤذن کے اللہ اکبر کا انتظار کر رہا ہے کہ دہی بڑا تو ہے لیکن اللہ سب سے بڑا ہے. جب تک اللہ اکبر کی آواز نہ آئے میں دہی بڑے کی بڑائی کو تسلیم نہیں کر سکتا. جب مؤذن اللہ اکبر کا اعلان کر دے گا اور ان کا حکم ہو جائے گا تب کھاؤں گا. تو اس ادائے بندگی پر اللہ تعالیٰ کی یہ عطائے خواجگی ہے کہ افطار کے وقت اس کی دعا قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بندوں کی اس ادائے بندگی پر رحم آتا ہے کہ نعمتیں سامنے ہیں لیکن اذان کی آواز کا انتظار کر رہے ہیں. پس لاکھ تقاضے کے باوجود جب کھانا نہیں کھایا یا پانی نہیں پیا تو اس سے روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, بلکہ اجر اور بڑھ گیا کہ اس کی دعا قبول ہو رہی ہے. اسی طرح گناہوں کے لاکھ تقاضے ہوں لیکن اگر گناہ نہیں کرتا تو یہ تقاضے کچھ مضر نہیں, ان سے تقوی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, بلکہ بوجہ مجاہدہ شدیدہ اور زیادہ مقرب الی اللہ ہونے کا سبب ہے. حضرت ایک وہ معلوم ہوا تھا کہ بعض لوگوں کو یہ پرانی عادت ہے کہ اذان کے وقت جو ہے افطار کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو وقت نہیں ہوا ہوتا اور اذان پہ بس موقوف ہوتا ہے کہ اذان ہوئی روزہ کھول لیا. اسی طرح سحری بھی بعض لوگ جو ہے اذان، کافی لوگوں سے میں نے سنا کہ سحری کے جب ختم کرتے ہیں تو اذان پر ختم کرتے ہیں، یعنی جب اذان شروع ہوئی تو ختم کرتے ہیں جبکہ افطار یعنی سحری کا وقت پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے. یہ کافی خواتین سے بھی سننے میں آیا، گھر والوں نے بتایا، تو اس پہ فرما دیجئے کہ وقت جو ہے صبح صادق کا اس پہ روزہ ختم ہو جانا چاہیے.
جو نقشہ اوقات کا دیا ہوا ہے اس میں جو سحر کا وقت ہے اس کے مطابق عمل کریں. جب اذان شروع ہو گئی تو بہت کافی دیر کے بعد ہوتی ہے، تو اس وقت تو صبح صادق ہو جاتی ہے، اس وقت کھانا پہ تو روزہ نہیں ہوگا اس دن، اس لیے چار پانچ منٹ پہلے ختم کر دیں، چار منٹ پہلے، ورنہ اذان کے بعد اگر کھاتے رہیں گے کہ ابھی اذان ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، ایک آدھا منٹ رہ گیا اس وقت کھا لیا تو خطرہ ہے کہ روزہ ہی نہیں ہوگا. ایسی افطار کے وقت ہے، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ہاں دیکھ لیجیے تو گھڑی ملا لیں، اس کے مطابق مفتی رشید صاحب کہتے تھے کہ دو تین منٹ بعد افطار کرنا چاہیے کہ بعض جلدی جلدی کر دیتے. فرمایا کہ ہم تماڑی پہ گئے تھے اور اس میں سورج غروب ہوا تھا، انہوں نے سائرن بجایا تھا، سورج نظر آ رہا تھا وہاں سائرن بج رہا تھا، سب کا سارے کراچی والوں کا روزہ خراب ہو گیا تھا. دو تین منٹ انتظار کرنا چلو. اچھا بس سب مجلس ختم ہو گئی، وقت بھی ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.